Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Sabse zyada mubarak ghari. Arz ye kar raha tha ki is nimat-e-aitikaf ki qadar karo. Ye 10 din is tarah guzaro ki Haq Taala shanuhu razi ho jaye aur apna khas taalluq naseeb farma de.
Ve 10 din aise guzaroge Allah razi ho jaye. تو چار تو چلے گئے حد سے تو اب مطلب یہ کہ اب یہ 5.5 دن جو باقی رہ گئے ہیں 4.5 دن وہ اس طرح گزارو کہ اللہ رہا اب تو ہمارے پاس اور کم رہ گئے تو اور فکر ہونی چاہیے اور اب بہت آسان ہے ایک تو یہ کہ مدت کم رہ گئی اور دوسرا یہ کہ باقی کے 4-5 دن کے بارے میں سوچو کہ اوہو یہاں آنے کے بعد جو کرنا چاہیے تھا ہوا نہیں ہوا تو یہ تو بہت برا ہوا کہ یہاں سے خالی ہاتھ جائیں اور فکر میں لگ جاؤ
صدق دل سے توبہ کرو اس لیے کہ وہ گھڑی بہت مبارک ہوتی ہے جس میں بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے ایک شخص شب قدر پا لے مگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے تو وہ رات اس کے حق میں مبارک ثابت نہیں ہوئی اسی طرح کسی کو مکہ مکرمہ کا قیام نصیب ہو جائے لیکن وہ وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ جوڑ سکے تو یہ قیام اس کے حق میں مبارک ثابت نہیں ہوا اور ایک دوسرا شخص ہند یا سندھ میں ہے نہ گھری مبارک نہ جگہ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس نے پوری ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر التجا کی کہ اے اللہ آج کے بعد کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا مجھے معاف فرما دے یہ جگہ اور یہ گھڑی اس توبہ کرنے والے کے حق میں بہت مبارک ہے اس لیے کہ اس گھڑی میں اس جگہ میں اس نے اپنے رب سے صلح کر کے دوستی کر لی اس لیے میرے بھائیو عزم مسمم کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کر لو
عزم مسمم کا معنی ہے پکے ارادے کے ساتھ کہ اب گناہ کرنا ہی نہیں ہے توبہ کر لو
اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے استقامت کے لیے گر گرا کر التجا کرو میرے عزیزو نعمت اعتکاف کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے ہمارے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے اپنی خود کی فکر کرنی ہے اور دوسروں کے عیوب سے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچان لیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنی حقیقت پہچان لی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہم اپنے عیوب سے واقف ہو کر ان کی اصلاح کی فکر کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو اختلاط سے پرہیز ایک اور بات جو سالکین اور معتکفین کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے وہ اختلاط سے بچنا ہے ملنا جلنا بات چیت مجلسیں گپ شپ وغیرہ سے خوب بچو اور اپنے کام میں لگے رہو
یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے بغیر ضرورت کے ایک دوسرے سے ملنا جلنا مسجد میں داخل ہوئے نظر پڑی احمد پر محمد پر اور بیٹھ گئے جا کر گھر سے نکلے تھے اس نیت سے کہ جلدی جاؤں تاکہ ایک سپارے کی تلاوت ہو جائے ظہر سے پہلے نظر پڑ گئی وہاں خیر خیریت پوچھنے کے لیے گئے اس وقت چلا گیا نماز سے فراغت ہوئی نظر پڑ گئی کہ میرا دوست افراز جا رہا ہے باہر وہ پیچھے چلا گیا کہ ذرا میں خیریت پوچھ لو بس وہ سب کچھ چلا گیا نماز کے بعد کا اب وہ آدھے گھنٹے تک دونوں وہیں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں اتوار کا دن ہے ظہر کی نماز کے بعد بالکل فری تو سوچتا ہے کہ کیسے میں کیا کروں ٹائم کا تو ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ چلو یار دوست کے یہاں چلے جاتے ہیں ذرا گپ شپ زندگی کے قیمتی لمحات کو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر کے ہم برباد کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے ڈرائی ہو جائیں اور اتنے خلوت نشین ہو جائیں کہ جو حقوق ہیں اور جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہ کریں. جنازے میں جاؤ، نکاح میں جاؤ، تعزیت کے لیے جاؤ، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، خالہ ہے ہماری ملنے کے لیے جاؤ، پھوپھی ہے ملنے کے لیے جاؤ، والد صاحب کے تعلق والے جو لوگ ہیں ان سے ملنے کے لیے جاؤ، ہمارے تعلق والے لوگ ہیں ان کو بھی. لیکن ہر چیز میں ایک حد ہو. بیٹھے ہوئے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے، ایران توران ہند سندھ کی باتیں ہو رہی ہے، تو شیطان نے ایسے پھنسایا ہوا ہے کہ ٹی وی کے لیے منع کرتے ہیں، نیوز پیپر پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں کہ بھئی نیوز پیپر میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا نیوز پیپر پر، ہم نیوز پیپر نہیں پڑھتے، انٹرنیٹ پر نیوز نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، ریڈیو نہیں سنتے، لیکن جتنی آپ کو دنیا کی خبر ہے شاید اس سے زیادہ ہمیں خبر ہو. یہ کس نے کہا کہ ٹی وی ریڈیو کے بغیر نیوز معلوم نہیں ہوتا؟ یہ امریکہ میں جو بہت بڑا حادثہ 9/11 کا ہو، 9/11 کا ہوا تھا، اور اسی دن ہمارے لیسٹر میں کسی صاحب کا جنازہ تھا، تو میں تو جنازے کے لیے گیا تھا، تو ہمارے یہاں جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے، باقاعدہ عمارت ہے چھوٹی سی، تو سلام پھیرنے کے بعد جنازہ گاہ سے یعنی چل کر شو ایریا سے جوتے پہن کر باہر نکلنے تک میں پانچ آدمیوں نے مجھے کان میں کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر آج حملہ ہوا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے. اب میں سچ بتاؤں، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیا ہے اور کہاں ہے، کیا ہے اور کہاں ہے پتا ہی نہیں تھا مجھے تو. تو اخبار کے رپورٹر تو چاروں طرف ہوتے ہیں، آپ کو فکر کیوں کرتے ہیں، ٹی وی کو لاتے ہیں، پانچ آدمی نے مجھے مفت میں خبر دے دی، اور وہ بھی قبرستان کے اندر. تو میرے ذہن میں سارے سوالات گھوم رہے تھے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیا ہے، کہاں ہے، یہ انگلینڈ میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، یہ کیا اتنی اہم چیز ہے کہ اس پہ حملہ، کس نے حملہ کر دیا، اور یہ لوگ قبرستان میں یہ ساری خبریں مجھے سنا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہمیں جستجو نہیں ہوئی کہ بھائی آگ گھر آ کر کے معلوم کریں گے کیا ہوا، وہ خود بخود ہی معلوم ہوتا رہا سب کچھ دھیرے دھیرے. ہمارے یہاں طالب علموں کو بعض لوگ ایسا ذہن بناتے ہیں کہ آپ لوگ ریڈیو پر نیوز نہیں سنیں گے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اخبار نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس وقت ہر چیز سے فارغ ہو کر بس علم میں لگ جاؤ بس. تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے تو جب فارغ ہو کر کے باہر آئیں گے دنیا میں تو آپ دین کا کام کیسے کر سکیں گے، آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی عمریں 16 سال کی ہے، تو پیدا ہوئے تھے اس وقت کس نے آپ کو کچھ بتایا تھا؟ اس سے پہلے کی حالت بھی آپ کو پتا نہیں ہے. تو آپ ایسا سمجھو گے جیسے اس سے پہلے کے حالات جو پتا نہیں ہے وہ بعد میں معلوم ہو جائیں گے، تو اسی طرح فارغ ہونے تک کے حالات سے ہم بالکل ناواقف سب معلوم ہو جائے گا. یہ سب شیطان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. بھئی آپ کے اور ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ اگر معلوم بھی ہو جائے گا تو آپ کون سا توپ پھوڑنے والے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ نقصان ہونے والا ہے، یہ کانسپیرسی ہے، یہ حملہ، کیا آپ کیا کر ڈالیں گے؟ آپ اور میں تو اتنے بزدل ہیں اور اتنے بے حس ہیں کہ ہم سے تو دعا نہیں کی جا سکتی. تو ان ساری خبروں کو معلوم کر کے کیا کریں گے آپ؟ آپ کیا کرتے کیا ہیں؟ یہ ساری خبروں کو معلوم کر کے کیا کرتے ہیں؟ امت کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے اور آپ کے اختیار میں اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اللہ کو رو رو کر منائیں کہ اللہ ان حالات کو بدل دی، یہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا. خبریں پہنچتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر مسلمان پریشان ہیں، زکات اور صدقے کے علاوہ ہم سے پیسے نہیں نکالے جا سکتے. میں اور آپ کیا کریں گے بزدل لوگ؟ للہ میں سے کون دیتا ہے؟ ریفیوجی کے لیے, فلاں کے لیے, سب سے پہلے انٹرسٹ کے پیسے چلیں گے, زکات کے پیسے چلیں گے؟ سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے. ہزار زکات دے دے گا لیکن دس پاؤنڈ للہ نہیں دے سکے گا. تو آپ لوگوں کے اور ہمارے اخبار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا امت مسلمہ کو؟ جو بھی کام کرتے ہیں نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. جلسے جلوس میں مزہ آتا ہے, ڈیمونسٹریشن میں مزہ آتا ہے, اس لیے کرتے ہیں. لندن تک ایمبسی کے باہر ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دو رکعت لیسٹر میں مسجد میں آ کر کے پڑھی اس کام کے لیے؟ ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی اس کام کے لیے؟ پھر لندن تک کیوں گئے؟ وہاں جا کر ڈیمونسٹریشن کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے دعا کرنے سے ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیمونسٹریشن نہیں کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ پیٹیشن نہیں کرنا چاہیے, سب سارے اسباب ہیں, اختیار کرنے چاہیے. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ جینیوئنلی اسی کام کے لیے ہم جاتے ہیں. اگر جینیوئنلی جاتے تو دعا کرتے, جینیوئنلی جاتے تو دو دو رکعت پڑھتے. میرے استاد ہیں قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا انتقال ہو گیا, بہت نیک تھے, میں نے ان سے قرات پڑھی. ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ اتنے سال تک, میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, 20-25-30 سال تک, اتنے سال تک وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے روزانہ دو دو رکعت پڑھ کر دعا کرتے رہے. وہ کسی ڈیمونسٹریشن میں نہیں گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو ہمدردی تھی پیلسٹائن کے مسلمانوں کے لیے. روزانہ اتنے 20-25 سال تک دو دو رکعت پڑھ کر وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کے مسئلے کو حل فرما دے. ہم لوگ تو شوق کے لیے جاتے ہیں, وہاں کودیں گے, ناچیں گے, شور کریں گے, ذرا اچھا لگتا ہے. اور عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں بغیر محرم کے, عورتوں کی کوچیں بھی جاتی ہے جلوس وغیرہ کے لیے. تو اختلاط سے بھائی بچو, اختلاط. یہ انٹرنیٹ بھی اختلاط ہے, آپ مکس ہو رہے ہیں کسی اور کے ساتھ. ضرورت کا دیکھو, ضرورت سے کوئی منع نہیں ہے. میں نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا بغیر ضرورت کے جو کام کیا جاتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے, ضرورت سے کیا جائے وہ نقصان دہ نہیں. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ لا یعنی, سمجھایا ہے نا, لا یعنی اس عمل کو کہتے ہیں جو جائز ہے لیکن اس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں, آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لا یعنی, تو بزرگان جن لا یعنی سے اتنے بچتے تھے کہ ایک صاحب کسی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیں احمد بھائی کہ نہیں ہے؟ ملنے کے لیے کہتے ہیں احمد بھائی کہ نہیں ہے. تو پوچھا کہ کب آئیں گے؟ اب یہ تو ایسے ہی گئے تھے. اور دو بارہ ہوتا ہے نا کبھی کسی کے گھر چلے گئے اور پھر کوئی کام نہیں ہوتا تو دو بارہ آنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا فوری. کب آئیں گے تو تب پوچھنا ہے جب ملنے کا پکا ارادہ ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ کب آئیں گے؟ ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ کب آئیں گے. بس یہ کب آئیں گے پوچھنے کے بعد ان کو فوراً احساس ہوا کہ اس سوال کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے اپنی زندگی کا اتنا وقت ضائع کر دیا. اور گھر جا کر کے کتنے گھنٹوں تک روتے رہے اس بات پر صرف, حالانکہ کوئی ناجائز نہیں ہے کام. کہ لا یعنی اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں تھا. مجھے معلوم بھی ہو جاتا کہ فلاں وقت آ رہے, میں تو دوبارہ ملنے کے لیے آنا نہیں چاہتا تھا, اتنا اہتمام کرتے تھے. اس لیے کہ لا یعنی جو ہے, لا یعنی یہ آپ یوں سمجھو, لا یعنی کہ آپ کے گھر میں ایک برتن رکھا ہوا ہے, اس برتن پر پیشاب لگ جائے تو آپ کو دھونا پڑے گا, اس برتن کے اوپر پاخانہ لگ جائے تو ناپاک ہے, دھونا پڑے گا. لیکن اس برتن کے اوپر اگر غبار لگ جائے, غبار, تو غبار لگنے کی وجہ سے اسے دھونا نہیں پڑتا, ناپاک نہیں ہے وہ. اسے ہاتھ لگ جائے تو پاک ہے. وہ غبار اور ڈسٹ ہے, اسے دھوئے بغیر آپ اگر اس میں چائے چڑھا دیں گے تو وہ چائے پینی جائز ہے. اور طبیعت میں بھی تکدر نہیں ہوگا کہ بھئی گندی چیز ہے. ایک میں پیشاب پاخانہ ہے, اس میں اگر کسی نے چائے چڑھا دی آپ دیکھیں گے بھی نہیں غبار. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ناپاک چیز ہے ناجائز, اور ایک پاک چیز ہے, غبار پاک ہے, گندا اس میں وہ گندگی نہیں جو پیشاب پاخانے میں ہے. ایک ناجائز ایک جائز, ایک ناپاک ایک پاک. لیکن وہ برتن جس کے اوپر یہ غبار چڑھ رہا ہے اگر آپ اسے صاف نہیں کریں گے, چھیڑیں گے نہیں, اس کی حفاظت نہیں کریں گے غبار سے, تو دھیرے 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 اتنا غبار اس پر چڑھ جائے گا کہ اس کو دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہوگی اور وہ نظر پھیر لے گا کہ یہ گندی چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے, اسے استعمال میں کوئی نہیں لاتا. تو گناہ کرنے سے دل میں ناپاکی آ جاتی ہے, اور لایانی سے ناپاکی نہیں آتی لیکن ڈسٹ آ جاتا ہے اور دل کی جو صفائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, غبار آ جاتا ہے دل پر لایانی سے. تو ایک ہیرا تو وہ ہے جس کے اوپر پاخانہ لگا ہوا ہے, اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اور ایک ہیرا وہ ہے جس کے اوپر ڈسٹ لگا ہوا ہے تو بہت قیمتی ہے لیکن دیکھو اس کی قیمت برباد ہو گئی ہے, وہ اٹریکٹیو نہیں ہے. اور ایک ہیرا وہ ہے جس پر نہ پاخانہ لگا ہے نہ ڈسٹ, وہ چمک رہا ہے. تو جو گناہوں سے بچتا ہے, لایانی سے بچتا ہے, اس کا دل چمکدار ہوتا ہے. جو لایانی سے نہیں بچتا اس کے دل پر غبار رہتا ہے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ امرود, نہ اسے امرود کھانا ہے نہ اسے امرود بیچنا ہے, بس ایسے ہی بولتا ہے امرود. گواوا کو امرود کہتے ہیں. تو یہ لایانی ہے, یہ ایسا لفظ بولا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی فائدہ نہیں اس کا. امرود ایک مرتبہ بولا تو بغیر ضرورت کے بولنے کی وجہ سے لایانی ہو گیا, اور لایانی ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس ایک مرتبہ امرود کہنے کی وجہ سے اس کے دل پر غبار آئے گا. اور ایک دوسرا ہے امرود بیچنے والا, وہ ایک راستے کے اوپر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ بولتا ہے امرود 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 امرود, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے امرود 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 امرود. حضرت مولانا نے فرمایا کہ اس کے امرود ہزاروں مرتبہ کہنے کی وجہ سے تھوڑا سا بھی غبار اس کے دل پر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ بغیر ضرورت کے بولا ہے یا ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے. تو ضرورت کا ملنا جلنا کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ضرورت ہے یا نہیں یہ بہت باریک مسئلہ ہے. یہ شیخ کی صحبت میں بار بار بیٹھنے سے اور ذکر اللہ بار بار کرنے سے خود ذہن میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا حد ہے, کیا حد ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ دین ادائے حقوق اور حفظ حدود کا نام ہے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ دین ادائے حقوق, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا, خالق کے حقوق کو ادا کرنا, اور حفظ حدود لمٹ میں رہ کر, لمٹ میں رہ کر. اب پڑوسی ہے بیچارہ غریب ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کا کچھ حق ادا کریں, کہ غریب ہے تو اس کی کچھ مدد کریں. تو ادائے حقوق میں حفظ حدود ضروری ہے, حد میں رہ کر. کیا مطلب؟ اس کی خود کی تنخواہ 300 پاؤنڈ ہے تو پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے جا کر کے 300 اسی کو دے دیے, حد میں رہا نہیں, تو اب گھر والوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ تو سب کے حقوق ادا کرے, خود کا حق, بیوی کا حق, اولاد کا حق, پڑوسی کا حق, اللہ سب کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس پر تشریح کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین ادائے حقوق اور حفظ حدود کا نام ہے، اور حدود کو سمجھنا یہ اہل اللہ کی صحبت میں نصیب ہوگا. بعض مرتبہ علماء بھی نہیں سمجھ پاتے کہ حد کیا ہے، جیسے یہ لایانی کی حد ابھی جو بیان ہوئی، علماء بھی نہیں سمجھ پاتے، اور اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پڑھ کر کے پھر بھول جائیں گے. یہ جو سسٹم اندر کی بن جاتی ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے، علماء کی صحبت سے، مشائخ کی صحبت سے، اہل اللہ اللہ والوں کی صحبت سے دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. تو لایانی سے بھائی بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، اور ان اس کے لیے اختلاط سے بچتے نہیں، اسی لیے معمولات پورے نہیں ہوتے، اسی لیے تلاوت پوری نہیں ہوتی، اسی لیے کام نہیں ہوتے ہمارے. تو امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا شعر ہے، لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. لوگوں سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسا سنا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے، فلاں کے گھر میں یوں ہوا ہے. قیل و قال کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں سے ملنا. تو جب فائدہ نہیں ہے تو کیوں ملاقات کریں بھائی؟ تو کہا کہ فاقلل من لقاء الناس الا، یہاں اقلل قلت کے لیے نہیں ہے، اقلل عدم کے معنی میں ہے. فاقلل من لقاء الناس الا، لوگوں سے ملاقات بند کر دے. الا لاخذ العلم او اصلاح حالی، بس دو کام کے لیے ملاقات کر، یا تو علم لینے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے. اب ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کو جو ملنا ہے، نکاح میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں تو شریعت کا تقاضا ہے، وہ تو حکم ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن شریعت کے حکم کے علاوہ اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو تو علم کے لیے یا اصلاح کے لیے. تو اعتکاف میں تو بالکل بند. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بار بار اعلان ہوتا تھا کہ بھائی سو جاؤ، عبادت نہ کرنی ہے تو سو جاؤ، لیکن دو آدمی نہ ملے. کیوں بھائی؟ اس سے کہ آدمی سو جائے گا تو اعتکاف میں تو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے. جی سونے پر ثواب اس لیے ملتا ہے کہ سونے والا بھی اعتکاف میں ہے، وہ عبادت تو چلتی ہی رہے گی 10 دن تک، لیکن بات کرے گا تو بات بڑھتے بڑھتے گیبت تک پہنچ جائے گی. گیبت جیسی ہی ہو گئی پورا اعتکاف خراب ہو گیا. تو اعتکاف میں تو بچنا ہی ہے، لیکن اعتکاف کے باہر بھی. یہ دعوت و تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں، تو مجھ سے بھی بہت لوگوں کا تعلق ہے، دعوت و تبلیغ والے بھی مجھ سے منسلک ہیں الحمدللہ، اور یوں بھی دعوت و تبلیغ کے ساتھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس کام سے بھی محبت کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو جاتے ہیں جماعت میں تو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 40 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کا جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کا جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ آپ کا لایانی میں چلا جاتا ہے. تو گشت کر کے، بیان کر کے، تعلیم کر کے، ذکر کر کے، جو کچھ جمع ہوا وہ فارغ وقت میں جب اختلاط کرتے ہیں، اختلاط ایک دوسرے سے ذرا تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، بات چیت کر لیں، طبیعت چاہتی ہے، اس میں پھر خیال نہیں رہتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہنسنا ہو جاتا ہے. پھر کبھی جو ہے امیر صاحب کی طبیعت اور جماعت کے ساتھیوں کی طبیعت الگ ہے، اب جب بھی فارغ وقت میں بیٹھے تو وہ امیر صاحب کی قیمت ہو رہی ہے. یعنی میں یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اب 40 دن کے بعد آئے تو جتنا جمع ہوتا رہا روزانہ اتنا ہی لوٹتا رہا روزانہ، جمع ہوا لوٹ گیا، جمع ہوا لوٹ گیا، جمع ہوا لوٹ گیا، اور اس ماحول میں رہ کر کے وہ ایک ہی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ چونکہ مائنڈ پر اسی کا غلبہ ہے تو کچھ بن کر کے نہیں آیا ہے، وہ تو سب کھو کر کے آیا خود. لیکن وہ جو بار بار سنتا رہا تو وہ دل دماغ میں ہوتا ہے تو دو ہفتے تین ہفتے تک چلتا ہے اور پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو 40 دن کا اثر صرف 2 ہفتے تک رہے گا 3 ہفتے تک رہے گا نا, وہ تو پورے سال کے لیے رہتا. 40 دن اس لیے ہے سال میں ایک مرتبہ 40 دن. اگر 3 ہفتے کا اثر ہوتا تو کیا فرماتے کہ ہر 3 ہفتے کے بعد 40 دن, سال میں 40 دن. اس کا مطلب یہ کہ 40 دن میں یہ اثر ہے کہ اگر کوئی صحیح طرح سے وقت لگاتا ہے تو دوسری مرتبہ چلے کے لیے نکلے گا اس وقت تک اس کی وہی کیفیت رہے گی. لیکن ہم نہیں لگاتے, اب روٹین ہو جاتی ہے. جیسے اعتکاف میں روٹین آ گئے, جو نئے ساتھی ہیں ان میں تھوڑا جذبہ, لیکن پرانوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ آ گئے بستر رکھ دیا ایک روٹین میں اب چل رہے ہیں. دوستیاں یہاں بھی جاری رہتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا, کھانے کے لیے ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں. بھائی جو اللہ کا بندہ آپ کے ساتھ آ گیا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تلاش مت کرو اپنے ساتھی کو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کی طلب لے کر کے آیا ہو اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی کایا پلٹ جائے. تو کتنا اچھا ہوگا کہ 10 دن 2 مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو الگ الگ 20 آدمیوں کے ساتھ کھانا کھایا آپ نے, پتا نہیں کس کے ہاتھ اس برتن میں ڈالنے سے وہ برکت آپ کی طرف منتقل ہو جائے. میں ہمارے یہاں شروع میں طالب علموں کا ذہن بناتا تھا کہ کھانے کے وقت میں پارٹنرشپ نہیں, پارٹنرشپ نہیں, آؤ بیٹھتے چلے جاؤ, جو سامنے آ گیا وہ آپ کا پارٹنر, جو سامنے آ گیا پارٹنر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب کا دل جڑا رہے گا. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جس سے کچھ دل ناراض ہے وہی آ گیا سامنے, اب اس کے ساتھ بیٹھ گئے, بیٹھ گئے تو کھاتے کھاتے دل جڑ جائیں گے, کھاتے کھاتے دل جڑ جائیں گے. تو میں پہلے کہتا تھا کہ تلاش مت کرو ادھر. ہم مدرسے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دوستی کی حد کیا ہے. مدرسے میں کیا, نہ کسی سے دشمنی رکھو نہ دوستی, نہ دشمنی نہ دوستی. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی بھی مائنڈ کو آکیوپائی کرتی ہے. دشمنی میں آدمی اس کا سوچتا رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچا یا نہیں, اس کو دشمنی میں بھی. اور دوستی میں بھی مائنڈ آکیوپائی رہتا ہے, وہ کہاں ہوگا, کیا کر رہا ہوگا, کب ملاقات ہوگی. تو آپ کا جب مائنڈ آکیوپائی ہوگا تو جس مقصد کے لیے آپ دارالعلوم میں آئے ہیں اس میں آپ کا دل نہیں لگے گا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو طالب علم آپ کو کلاس روم میں یاد آنے لگے تو سمجھو کہ آپ کی دوستی حد سے آگے چلی گئی ہے, اب روک دو اس سے دوستی. دوستی روک دو کا مطلب یہ کہ بولنا بند کر دو, نہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دو, اب ذرا دور رہو. کہ سلوک میں بھی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سولیٹیوڈ آف مائنڈ ہو. اسی لیے میں سب سالکین کو کیا کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لیسٹر خانقاہ کی نیت سے آئیں اور لیسٹر میں دوسرا بھی آپ کا کام ہو تو ذہنی طور پر پہلے ہی سے تیار ہو کر کے آئے کہ لیسٹر 5 بجے پہنچوں گا اور خالہ کے یہاں 6 بجے تک رہنا ہے اور 6 بجے سے 8 بجے تک خانقاہ میں ہے. یا ذہن بنا لو کہ 5 بجے سے 7 بجے تک خانقاہ میں ہے اور 7 بجے سے 8 بجے تک خالہ کے یہاں ہے, تاکہ یہاں ذہن منتشر ہی نہ ہو آپ کا. لیکن اگر یہ ذہن میں لے کر کے آئیں گے کہ خانقاہ میں بھی جانا ہے, کتب خانے میں بھی جانا ہے, خالہ کے یہاں بھی جانا ہے, شاپنگ بھی کرنی ہے اور کر لوں گا از اینڈ وین, یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ ذہن ادھر ادھر ہوگا, وہ کام کرنا ہے وہ کام. اور یہاں اس نیت سے بھی مت آؤ کہ میں لندن سے جا رہا ہوں اور بلیک مین والا دوست بھی آئے گا, بس سامنے آ گئی ملاقات کر لی, السلام علیکم, وعلیکم السلام. ورنہ تو یہ میٹنگ پوائنٹ ہو جائے گا نارتھ اور ساؤتھ والوں کا. ہوتا ہے ایسا, شیطان نے جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ لوگ جیسے اعتکاف میں آ گئے تو یہ تو آ گئے, جماعت میں کہ یہ تو اب نکل گیا 40 دن کے لیے, میں نے تو بہت روکا, بہت وساوس پیدا کی, لیکن یہ تو نکل گیا, نکل گیا تو یہ اب کچھ بن کر آئے گا, تو اب میں کیسے اس کے 40 دن خراب کروں. یہ تو اعتکاف میں آ ہی گیا, میں نے تو بہت سمجھایا کہ لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا اس دن کے لیے, لمبی لمبی مجلسیں ہوں گی, گھٹنوں کی خیر نہیں رہے گی. بہت سمجھایا میں نے اس کو, لیکن یہ تو آ ہی گیا, اب اس کے اعتکاف کو خراب کرو. اور ہم اور آپ ہیں نا کم ہمت والے ہیں, شیطان کی ہمت بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. تو ہی تو اتنے ہزاروں سالوں سے ابھی بھی کام میں لگا ہوا ہے, اور اتنے لوگوں کے معاملے میں اس کو ناکامی ہوئی, کتنے لوگ اس کی جال سے نکل کر ولی بن کر کے چلے گئے, پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا. تو میں اور آپ اگر 21ویں روزے سے لے کر آخری دن کی مغرب کی 5 منٹ پہلے تک وقت بالکل صحیح گزاریں, تب بھی وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا, وہ ان 5 منٹ میں بھی کوشش کرے گا کہ اس کا اعتکاف خراب کر دوں. ان 5 منٹ میں بھی کچھ نہیں کر سکا, آپ تو رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے. تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ مغرب سے لے کر گھر پہنچنے تک میں خراب کر دوں اس کے اعتکاف کو, جو کچھ لے کر کے جا رہا ہے دھرا کا دھرا رہ جائے. اس میں بھی ناکام تو پھر کہ ٹھیک ہے, بزرگ بن کر کے آئے ہوئے ہیں تو ذرا تھوڑا تذکرہ ان کی زبان سے کرا دیتے ہیں. تو پہلے تو وہ تذکرہ کرے گا ہمارے بیان کا, علماء کے بیان کا, کہ بیان اتنے اچھے تھے, بہت فائدہ ہوا بیان کا. اور وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے سب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے, میں نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس ماحول کی برکت سے آ گیا کام, اور وہ پورا اعتکاف ختم ہو گیا. اپنا ذکر کر دیا, میں نے بھی الحمدللہ اس سال تو بہت اہتمام کیا, بات چیت بالکل نہیں, ادھر ادھر بالکل دیکھنا نہیں, وہاں کے ماحول یعنی بات تو دوسری کر رہا ہے لیکن اس میں بطور مثال کے اپنا کہ اتنا فائدہ وہاں ہوتا ہے کہ اس سال تو میں نے بھی الحمدللہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کی. کیا ہوا بھائی, جمع کرنے میں 10 دن لگے, رات دن ایک کر دیا آپ نے, اور کھونے میں 1 منٹ نہیں لگی, ایک جملہ زبان سے نکلا ختم ہو گیا. الرٹ رہو, یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه, اللہ حکم کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن بنا کے رکھنا, دشمن بنا کے رکھنا, یہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تو بہت الرٹ رہنا ہے ہمیں, اختلاط سے بچنا ہے. اختلاط کے بارے میں آخر میں کہہ رہا ہوں, اختلاط یہاں بھی بچنا ہے بعد میں بھی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ بالکل خشک نہ ہو جائے, خشک نہ ہو جائے. بعض لوگ بہت خشک ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں, وہ دوسرے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو ایسے دوسرے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ تبلیغ جماعت نے اس کو خراب کر دیا, اس لیے کہ یہ تو نہ عیادت ہے, نہ تعزیت ہے, نہ شادی ہے, نہ بیاہ ہے, یہ اعتکاف والوں نے اسی بگاڑ دیا, یہ وہاں بزرگوں کے پاس جاتے نہیں. ہاں جائز ناجائز کے معاملے میں بالکل, لیکن صلہ رحمی ہے, تعلقات ہیں, ہنسنا مسکرانا ہے, یہ سب چیزیں تو دین ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالی شانہ بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اختلاط کے سلسلے میں بھی سب عمل کریں گے, سالکین کے لیے بہت ضروری اختلاط لا یعنی, یہ دونوں لازم ملزوم جیسے ہیں, اس سے بچو. طالب علموں کے لیے بھی بہت ضروری, طالب علموں کے لیے بہت ضروری.
حضرت مولانا مندور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اتباع شریعت کے ساتھ بقدر امکان اپنے کو مخلوق سے کاٹ کر خالق کی طرف متوجہ کر لے. نماز, ذکر, تلاوت, دعا وغیرہ اس دھیان کے ساتھ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوں. ہمارے حضرت شیخ قطب الاقطاب حضرت اقدس مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں معتکفین سے فرماتے تھے, اور مشائخ کے یہاں تو بہت کچھ مجاہدات ہوا کرے.
اور مشائخ کے یہاں تو بہت کچھ مجاہدات ہوا کرے, یعنی وہ تو بہت مجاہدات کرواتے ہیں, میرے یہاں کیا ہے؟
میرے یہاں کوئی مجاہدہ نہیں. خوب کھاؤ, خوب پیو, خوب سو, مگر باتیں مت کرو.
یہی تو سب سے بڑا مجاہدہ ہے, لیکن حضرت نے پیار سے سمجھایا کہ اور مشائخ کے یہاں بہت مجاہدات ہوا کریں, میرے یہاں کوئی مجاہدہ نہیں, خوب کھاؤ خوب سو خوب پیو مگر باتیں مت کرو. یہی تو سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ آدمی کنٹرول کرے اپنے کو. جی
میرے مشفق استاد مرشدی حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا.
حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کی خانقاہ میں پہنچے, ایسے بڑے بڑے لوگ بھی جاتے تھے محتاج بن کر, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا کہ کچھ بیان کرو. تو اس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان بند زبان بند, کیوں منع فرما رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں.
اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانے پینے اور سونے کی حد ہے مگر بولنے کی کوئی حد نہیں.
تو حضرت نے اجازت دی تھی کہ خوب کھاؤ لیکن کتنا کھائے گا, کھاتے کھاتے ایک حد تو آئے گی نا, بند کر دے گا. سو جتنا سونا ہو سو, کتنا سوئے گا, 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد پھر تو اٹھنا ہی پڑے گا. پینے کی بھی حد ہے, کھانے کی بھی, بولنے کی کوئی حد نہیں. اگر بولنے کی اجازت دے دی اللہ تعالی حفاظت فرمائے.
میرے دوستو یہ زبان چلتی ہی رہتی ہے, جہاں دو آدمی بات کرنے لگے وہاں شیطان آ جاتا ہے اور کسی طرح غیبت بہتان حکارت وغیرہ گناہوں میں مبتلا کر کے روزے کا ثواب بھی ضائع کر دیتا ہے اور شب قدر کی فضیلت بھی ہاتھ نہیں آنے دیتا. حدیث میں ارشاد ہے کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم.
بھائی فکر کرنے والوں نے تو بہت فکر کی ہے, آپ حضرات بھی نیت کر لیں, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اب سے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, آج صبح ان کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا. ان کے ایک مرید عالم نے ان پر خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میرا فنا مدرسے میں تقرر ہو گیا ہے اور میں وہاں کتابیں پڑھا رہا ہوں, اور انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہوتا یہ ہے کہ استاد لاہور کا ہے اور کراچی کے مدرسے میں تقرر ہوا, تو پورا ہفتہ پڑھاتے ہیں اور پھر ویکینڈ میں چلے جاتے ہیں. دنیا دار لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. تو مدرسے کی طرف سے وہاں کوارٹرز نہیں ہوتے تو ایک ایک کمرہ ان کو دے دیتے ہیں, پوری فیملی کا انتظام نہیں ہو پاتا. علماء کی بڑی قربانیاں ہیں, کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہار وغیرہ سے گجرات پڑھانے کے لیے آتے ہیں ہمارے انڈیا میں, اور فیملی کوارٹرز نہیں ہوتے تو صرف بڑی چھٹیوں میں جاتے ہیں, بقرہ عید کی چھٹی اور رمضان کی چھٹی, اور پورا سال یہاں رہتے ہیں, بیوی بچے وہاں. تو کہا کہ حضرت وہ مجھے کمرہ ملا ہے تو میرے علاوہ اور بھی کچھ اساتذہ ہیں جن کو کمرے ملے ہیں, تو فارغ وقت میں ایک دوسرے کے کمرے میں لوگ جاتے ہیں اور مجلس ذرا جم جاتی ہے. اصلاح کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے, علماء کو بھی غیر علماء کو بھی. تو اتفاق سے ہو یہ گیا ہے کہ وہ بیٹھنے کا کمرہ میرا ہو گیا ہے, ایسا ہوتا ہے. اب فارغ وقت میں وہ باقی دو چار اساتذہ میرے جیسے جو سنگل ہے وہاں, وہ بھی میرے کمرے میں آ جاتے ہیں اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کرنی نہیں چاہیے, غیبت وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں ان کو کہوں کہ میرے کمرے میں بتاؤ, آپ اس کا میرے لیے علاج تجویز فرمائیں. دیکھو شیخ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, لیکن آدمی جینیوئن ہو. دیکھو ان کو فکر تھی, اگنور نہیں کیا انہوں نے اس مسئلے کو کہ یہ میرے لیے مضر ہے, اور ان کا نقصان بھی ہو رہا تھا, مطالعہ وغیرہ کا ظاہر ہے, لیکن یہ بڑی بات جو حرام تھی وہ انہوں نے ذکر کی. اب قاری صاحب نے عجیب علاج تجویز فرمایا. قاری صاحب نے فرمایا کہ جب بھی یہ حضرات آپ کے کمرے میں آئے تو الیک سلیک کے بعد ایک کتاب اٹھا لیجئے اور کہیے کہ گزشتہ رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک عجیب مضمون ہے, آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہوگا, ذرا سن لیجیے. اور کہا تعلیم شروع کر دیجیے اور جب تک وہ تھک نہ جائے پڑھتے ہی رہیے آپ. جب بھی وہ آئے بیٹھنے کے لیے الیک سے الیک چار پانچ منٹ کی بات کہی کہ گزشتہ رات میں گزشتہ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک عجیب علمی بات تھی, مجھے بھی اس سے بہت نفع ہوا, آپ لوگوں کو بھی نفع ہوگا. ذرا میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. بس ایک ہفتے کے اندر وہ مجلس ختم ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہاں تو تعلیم ہوگی, وہ نفس کو جو لذت آتی تھی وہ تو وہاں ہوگی نہیں, وہاں تو مشقت ہوگی. ان کو نجات مل گئی. دیکھو کتنے اچھے طریقے سے نجات مل گئی ان کو. اور ان لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ انہوں نے شیخ پر لکھا ہے, شیخ نے ان کو یہ رہنمائی کی. لیکن یہ کب ہے؟ جب مرید اپنے حالت کو دیکھتا رہے کہ میرا کیا نقصان ہے کیا نفع ہے, پھر اپنے شیخ پر لکھے اور شیخ جو کہے اس میں پھر عمل بھی کرے. اگر وہ عمل نہ کرتے تو عمل نہ کرتے تو ہمیں اپنی فکر کرنی. ہمارے اندر جتنے عجوب ہیں وہ جب درست ہوں گے, ہمارے جتنے عجوب ہیں وہ جب درست ہوں گے تو آخرت میں سرخروئی ہوگی, اور درست نہیں ہوں گے تو ہمیں پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں نفس کے مکائد سے بھی محفوظ رکھے. ان دونوں کا مکر جو ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیطان اور نفس کے مکائد سے, مکر سے, ان کی ڈسیٹ سے, کانسپیرسی سے ہماری حفاظت فرماوے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ عنوان بہت اچھا ہوتا ہے اور غلط, عنوان بہت اچھا ہوتا ہے اور غلط. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دیوار کے نیچے, تو ایک بڈھا وہاں آیا اور اس نے کہا کہ جلدی جلدی اٹھو یہ دیوار گر رہی ہے, جلدی اٹھو یہ دیوار گر رہی ہے. تو دیوار اٹھو دیوار گر رہی ہے, وہ اٹھے کہ دیوار گری. انہوں نے کہا کہ بھائی شکریہ آپ کا, آپ بڑے خیرخواہ نکلے. تو کہا کہ میں خیرخواہ تو نہیں ہوں تمہارا, میں تو تمہارا دشمن ہوں. کام ہی اس کا تو الجھانا ہے نا. تو کہا دشمن کیسے, آپ نے اتنی خیرخواہی کی کہ میں شیطان ہوں, میں تو شیطان ہوں, یہ انسانی شکل میں آیا ہوا ہوں. کہ پھر آپ ہمارے دشمن اور یہ خیرخواہی. کہ وہ سالہ سال تک جو فرشتوں کی صحبت میں رہا تھا تو کبھی کبھی نیکی کا غلبہ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی کر لیا کرتا ہوں. تو یہ جو یہ جو جماعت تھی چار پانچ آدمیوں کی, اس میں ایک اللہ والا بھی تھا, تو پیچھے پڑ گیا کہ نہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو کوئی خیر کا کام کرے. وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو کچھ خیر تیرے اندر باقی تھی وہ سب سلب ہو گئی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, خیر کی شکل میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی, تو بتا. جب بہت ضد کی تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. دیکھو حدیثوں پہ اس کی نظر, قرآن پہ اس کی نظر. اس لیے کہ حدیثوں پر نظر ہوگی تو پتا چلے گا نا کہ یہ کام کرا. ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں اس لیے کہ اچھا کام ہے تو کریں اور یہ برا کام ہے تو رکیں, اور وہ اس لیے پڑھتا ہے حدیثیں کہ یہ برا کام ہے تو میں کرواؤں اور یہ اچھا کام ہے تو میں روکوں. تو کیا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب الحد میں شہید ہوں, کہ دیوار کے نیچے دب کر جو مر جاتا ہے وہ شہید ہے, اور میں تم لوگوں کی شہادت کو پسند نہیں کرتا تھا, اس لیے میں نے تم کو اٹھا دیا وہاں سے. ایک بزرگ تہجد کے لیے نہیں اٹھے, سلا رکھا تھپکی دے دے کر. اب فجر کے لیے, تہجد کے لیے نہیں اٹھے, فجر میں اٹھے. لیکن ان حضرات کو تہجد کے چھوٹنے پر وہ افسوس ہوتا تھا جو ہمیں فرض چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا. بہت افسوس ہوا کہ آج میری تہجد کی نماز چلے گی, آج میری تہجد کی نماز چلے گی, اور پورا دن آہو زاری کرتے رہے, پورا دن آہو زاری کرتے رہے, روتے رہے, دھوتے رہے. اب دوسرے دن رات کو سوئے, پکا ارادہ کر کے, توبہ استغفار کر کے کہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے تو اللہ نے اپنے دربار سے مجھے دھکا نہیں دے دیا, ہمارے اعمال چھوٹ جاتے ہیں تو ہم بھی کبھی ایسا سوچتے ہیں. مثال کے طور پر آپ روزانہ یہاں 6 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں, 10 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں, اور کسی دن استنجے کا تقاضا کچھ ادھر ادھر میں لیٹ ہو گئے اور وہ 6 رکعت 24 آورز میں نہیں پڑھ سکے, تو ہمیں کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا نہیں کیا, کچھ اللہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ میں اس کمرے میں ڈاکٹر سلیم صاحب کو بلاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کو بلا لیجیے؟ ایک دن بلایا, 2 دن بلایا, 3 دن بلایا, 4th دن نہ بلاؤں تو کھٹکا ہوگا کہ نہیں, کیا بات ہے آج مجھے نہیں بلایا؟ تو ہم جتنی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ ہمیں بلاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ بٹھا دیتے ہیں کہ میرے بندے مجھے تیرا کلام سنا, مجھے میرا کلام سنا. نماز میں بندے میرے سامنے کھڑا ہو جا. تو ہمیں ایسا خیال آتا ہے کہ گزشتہ کل میں نے آدھ گھنٹے میں 2 رکعت پڑھی تھی, لمبی 2 رکعتیں پڑھی تھی, اور آج 2 منٹ میں فارغ ہو گیا تو اللہ نے مجھے روانہ کر دیا. کل تو مجھے بہت دیر تک رکھا تھا, آج روانہ کر دیا. تو ان کو بہت صدمہ ہوا کہ آج میری تہجد کی نماز گئی, تو بہت توبہ استغفار وغیرہ کر کے دعا کر کے سوئے تو تہجد کے وقت کوئی ان کو جگا رہا ہے ان کو کوئی. بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کوئی ایک بزرگ شکل کے آدمی ہے, وہ ان کو جگا رہے ہیں. بھائی تو کون ہے؟ تو کہ میں آپ کا دوست اور آپ کا خیر خواہ, کل آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی تھی تو پورا دن قلق میں آپ نے گزارا, بہت پریشانی میں, تکلیف میں, تنگی میں, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اس لیے میں آپ کو جگانے کے لیے آیا. لیکن بزرگ نے غور کیا کہ میں جس کمرے میں سویا ہوں اس کمرے کا دروازہ اندر سے میں نے بند کیا ہوا ہے, اور کسی انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں کہ وہ تالا لگے ہوئے ہونے کی حالت میں اندر داخل ہو. ہو نہ ہو یہ جن ہے, ہو نہ ہو یہ جن ہے, اور جن میں بھی لگ یہ رہا ہے کہ شیطان ہی ہے. تو ہاتھ پکڑ لیا اس کا. اب روحانی طاقت بہت زیادہ تھی, اللہ کے بڑے ولی تھے, پکڑ لیا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چھوڑوں گا نہیں جب تک حقیقت نہیں بتائیے گا, کون ہے تو؟ تو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں چھوٹا ہاتھ. تو کہا کہ میں شیطان ہوں. شیطان اور تہجد کے لیے جگائے, بتا کیا بات ہے؟ وہی بات اس نے کہی کہ فرشتوں میں اتنے سال تک رہا تھا, عبادتیں کی تھی, تو اصل کے اعتبار سے تو میں اچھا ہی ہوں نا, تو وہ غلبہ کرتا ہے تو میں اس طرح نیک کام بھی کر لیا کرتا ہوں. کہنا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک تو بتائے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں, تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ سلانے والا بھی میں ہی ہوں, جگانے والا بھی میں ہی, میں نے ہی آپ کو سلائے رکھا تھا, کل غفلت میں ڈال رکھا تھا, اور اس نیت سے غفلت میں ڈال رکھا تھا کہ ان کی اگر تہجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو ان کو جو قرب الہی ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. لیکن تہجد کی نماز فوت ہونے کے بعد تم روئے دھوئے اتنا روئے اور پورا دن اتنے ملال اور قلق کے ساتھ رہے کہ تہجد سے جو تم کو قرب ملتا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ قرب رونے دھونے کی وجہ سے ملا. تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے تو تہجد ہی اچھی ہے, تو آج میں نے آپ کو سلایا نہیں, لیکن مجھے یہ فکر ہوئی کہ کہیں خود بھی سوئے نہ رہے آج, اور اگر یہ خود سوئے رہے تو پھر یہ عبادت پورا دن رونے دھونے میں گزاریں گے اور وہی قرب ملے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو تو تہجد کے لیے جگہ کے ہی آؤں, اس لیے میں آیا ہوں. بہت شاطر, بہت شاطر, بہت شاطر, نفس بھی بہت چالاک, نفس امارہ ہو تو, نفس مطمئن نہ ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں. اس لیے چوکس رہیں اور مشائخ کی صحبت, اپنے شیخ کی صحبت, نیک صحبت, بری صحبت سے بچنا. ذکر کا اہتمام, ذکر کرتے کرتے دل جتنا روشن ہوگا, جتنا دل روشن ہوگا, جتنا دل روشن ہوگا اتنی ہی صحیح غلط کی سمجھ پیدا ہوگی. آنکھوں میں کبھی کبھی تنکا آ جاتا ہے تو نظر نہیں آتا, اور جتنی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے اتنا نظر آنے لگتا ہے. تو یہ دل کے اوپر جو غبار ہے, گناہوں کا کی تہ جمی ہوئی ہے یا لایانی کا غبار ہے, یہ ذکر کی برکت سے, اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے جتنا دھلتا چلا جائے گا پھر خود ہی سمجھ میں آئے گا, خود سمجھ میں آئے گا, پھر شیخ کی طرف مراجعت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, خود سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان کا مکر ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ خیال ڈال رہا ہے, یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے, یہ نفس کا مکر ہے, خود ہی سمجھ جائے گا. ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. دیہاتی تھا, حضرت نے بیعت فرمایا. تو حضرت نے کہلوایا کہ توبہ کی میں نے کفر سے, شرک سے, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے, اور آخر میں حضرت نے ختم کیا کہ بیعت کی میں نے. تو اس نے دیکھا کہ توبہ کرانے سے تو حضرت فارغ ہو گئے, تو حضرت سے کہتا ہے کہ میں تو افیون بھی کھاتا ہوں, اس سے تو مولوی جی تم نے توبہ کروائی ہی نہیں, اوپیم بھی کھاتا ہوں میں, اوپیم ہی کہتے ہیں نا افیون کو, کہا کہ میں افیون بھی کھاتا ہوں ڈرگ, تو آپ نے سب چیزوں سے توبہ کرائی, اس سے توبہ کرائی ہی نہیں, اتنے سادے لوگ ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا بتا کہ تو افیون بھی کھاتا ہے, افیون بھی کھاتا ہے. اب حضرت ذہین بہت تھے اور مشائق کو اللہ ملکہ دیتے ہیں, تو حضرت نے اس سے کہا کہ روزانہ کتنی کھاتا ہے, تو جیب میں لے کر کے آیا تھا, جیب میں تھی اس کے, پڑی رہتی تھی, وہ کھا لیتا تھا. تو جیب میں جو افیون تھا اس میں سے اس نے تھوڑا آٹے کی طرح نکالا اور اس کا ایسا گولا بنایا اور کہا کہ روزانہ اتنی کھاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ آج سے اس کی آدھی کھا لیا کر. اب آدھی ہے پوری ہے وہ تو حرام ہی ہے, لیکن دھیرے دھیرے اچانک اسے روک دیں گے, شاید نہ کر سکے, لیکن وہ بھی دھن کا پکا تھا. اس نے کہا مولوی جی جب توبہ ہی کر لی ہے تو کیا پوری اور کیا آدھی, جب توبہ ہی کر لی ہے تو کیا پوری اور کیا آدھی, اور جیب میں سے نکال کر حضرت کے سامنے اس نے یوں کر کے پھینک دی. غور سے سننا, تو بڑے لوگ تھے بھائی, ان کی صحبت سے کیا فائدہ حاصل ہو جاتا تھا ایک ہی لمحے میں. دیہاتی کیا اس سے واسطہ سلوک سے اور تصوف سے, روحانیت سے. ایک مہینے کے بعد آیا اور ایک مہینے کے بعد حضرت کی خدمت میں اس نے ہدیہ پیش کیا کہ حضرت یہ اتنے آنے, اس وقت تنخواہیں بھی کم ہوتی تھیں, انکم بھی کم, اتنے آنے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو غریب آدمی ہے, تیرے بیوی بچے ہیں, اسے تو ہی اپنے پاس رہنے دے. کہا کہ نہ, یہ ہدیہ آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. جب ہاں نہ ہاں نہ ہوتی رہی تو اس نے کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ جب افیون سے توبہ کر کے میں گھر پہنچا تو میرا نفس اندر سے افیون کی لذت سے تو محروم ہو گیا, تو دوسری لذت تلاش کرنے لگا. دیکھو یہ فہم آ گئی ایک صحبت سے. ایک بات تو یہ بھی ہے کہ حضرت کی بہت تاثیر تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن بغیر طلب کے ایسے آدمی کے پاس بھی اگر کوئی جائے تو کیا ملے گا. تو ایک تو حضرت کا بہت اعلیٰ مقام, روحانیت بہت اونچی, اور وہ بھی کیسی طلب لے کر کے آیا ہوگا. تو کہا کہ گھر جا کر کے نفس کو یہ افیون اوپیم کی لذت تو ختم ہو گئی, توبہ کر لی, تو دوسری لذت تلاش کرنے لگا, اور اس نے دوسری لذت تلاش کر لی فوراً, جس سے اس کو سکون ملا نفس کو. اور وہ لذت یہ تھی کہ چل افیون ختم ہو گئی تو اچھا ہے, اس لیے کہ کم سے کم ہر مہینے اتنے آنے تو بچیں گے, پیسے کی لذت. تو کہا کہ فوراً میں نے نفس سے کہا کہ نالائق, نہ تجھے افیون کی لذت دوں گا نہ آنوں کی لذت دوں گا, افیون تو بند ہے ہی, ہر مہینے اتنے آنے جو افیون کے بچیں گے وہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. تو کہا آپ کو لینا ہی پڑے گا, یہ نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. خود وہ سمجھ گیا مکر نفس کا. تو طلب صحیح ہو, محنت صحیح ہو, معاملات کی پابندی ہو, تو یہ سب کچھ ہوگا. سمجھ دیں گے اللہ, سمجھ پر توفیق دیں گے اللہ. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے سمجھ دے, آپ سب حضرات کو بھی توفیق دے سمجھ دے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہمیں شرف قبول نصیب فرمائے, اپنے اولیاء میں شامل فرماوے. اللہ پوری امت کو یہ نعمتیں عطا فرماوے, پوری دنیا میں جو برے حالات ہیں اللہ تعالی ان برے حالات کو ختم فرمائے, اچھے حالات کو عام فرمائے, ہدایت کو عام فرمائے, امن کو عام فرمائے, سلامتی کو عام فرمائے, رحمتوں کو عام فرمائے, برکتوں کو عام فرمائے, بیماروں کو اللہ شفا عطا فرماوے, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرماوے, مصیبت زدہ کو اللہ عافیت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں قرضوں سے سبکدوش فرمائے, جس کی جو دنیاوی اخروی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.